الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے یہ آپ حضرات سے درخواست کی کہ جب میں حاضر ہوا کروں تو کھڑے نہ ہو، لیکن ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے. حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوا کریں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہے کہ میرے آنے پر کھڑے ہوں، ایسے آدمی کے لیے تو کھڑا ہونا جائز ہی نہیں، شرارت ناجائز. لیکن اگر کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا تو اس کے لیے اگر اس دین کی وجہ سے یا اس کے کسی منصب کی وجہ سے اگر آدمی کھڑا ہو تو جائز تو ہے، لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ اس آدمی کو کھڑے ہونے سے طبعاً تکلیف ہوگی تو پھر کھڑا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو کچھ صاحب احترام کھڑے ہوا ہو جایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ تعظیم کس کی ہو سکتی ہے، تو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ مجھے کھڑے ہونے سے طبعاً طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، منع فرمایا. تو اس واسطے پھر صحابہ کرام نے اس کے بعد کھڑا ہونا بند کر دیا. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اصل محبت اور اصل تعظیم یہ ہے کہ جس سے محبت ہو یا جس کی تعظیم کی جا رہی ہو اس کی راحت کا خیال کیا جائے اور اس کو تکلیف سے بچایا جائے. آج کل لوگوں نے محبت کو مقید کر لیا ہے کچھ رسموں میں، یہ رسم ہے اور اس رسم کی پابندی کو اتنا لازم کر لیا ہے کہ چاہے اس سے خود کو تکلیف ہو، دوسرے کو ہو، یا جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو تکلیف ہو, اس کی پرواہ نہیں. ہمارا جو شوق ہے وہ پورا ہونا چاہیے. ہمارے دین نے یہ بات نہیں سکھائی اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کروایا. یہ تو درحقیقت راحت رسانی نہ محبت نہ ہوئی, یہ تو دشمنی ہو گئی. حضرت میں نے حضرت حکیم البقر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات میں پڑھا کہ ان کے زمانے میں ایک دوسرے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب خارن پوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے درجے کے علماء میں سے بھی ہیں, محققین میں سے بڑے درجے کے فقیہ بھی ہیں اور بہت اونچے درجے کے صوفی اور ولی اللہ. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے, اگر سے استاد یا شیخ تو نہیں تھے لیکن ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کی بڑی عزت کرتے تھے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے, محبت بھی بہت کرتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. گرمی کا موسم تھا تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنکھا ہاتھ میں لے کر مجھے پنکھا چلنا شروع کر دیا. گرمی کا موسم تھا, اس زمانے میں یہ بجلی کے پنکھے تو ہوتے نہیں تھے, تو ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے, تو ہاتھ سے مجھے تاکہ مجھے راحت ملے گرمی دور ہو. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسا نہ کرو, ایسا نہ کیجیے. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی کون دیکھ رہا ہے یہاں پر, اس کون دیکھ رہا ہے, بس مجھے کرنے دو. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جس ذات کی وجہ سے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہی ہے, یعنی آپ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ خدمت اور وہ تو دیکھ رہی ہے, تو اس واسطے آپ اور مجھے اس سے حجاب ہو رہا ہے بہت سب کہ آپ کو میں اپنا بڑا سمجھتا ہوں اور آپ میرے لیے یہ پنکھا جل رہا ہے. تو حضرت سے فوراً اچھا اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو میں فوراً, حالانکہ طبیعت کا تقاضا ان کی یہ تھا کہ اپنے مہمان کی ایسے عالم کی یہ تعظیم کریں کہ اپنے ہاتھ سے اس کو پنکھا جلے, لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ ان کے مزاج پر گرم گزرے گا تو چھوڑ دو. شریعت نے قدم قدم پر ہمیں آپ کو ایسے آداب سکھائے ہیں کہ اگر ان کی ہم پابندی کرنے لگے تو یہ دنیا جو ہے یہ راحت کا ایک گلزار بن جائے. لیکن رسوم و قیود نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا. بہت ساری چیزیں اب یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ بھائی کسی بڑے کی جوتے اٹھانے چاہیے, یہ شوق آتا جوتے اٹھانے کا, سمجھے نا, چاہے اس کو اس سے تکلیف ہی کو نہ پہنچے. تو بھائی ٹھیک ہے اگر کسی وقت قاعدے سے طریقے سے تم کسی بزرگ سے جوتے اٹھاؤ تو ان شاء اللہ جو ثواب دیے, لیکن اگر اس طرح اٹھاؤ جس سے اس کو تکلیف پہنچے تو وہ پھر بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ زبردستی جوتے چھینتے جھپٹتے چھیل. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو جوتے اٹھانے کی فکر کر رہا ہے تو اس کو اس کا دوسرے آدمی کو پتہ نہیں, وہ اس سے متعارف نہیں, جانتا نہیں, پہچانتا نہیں, یہ کہاں جا کے رکھے گا جوتے, پر میں وقت پر جو نکلوں گا تو مجھے کہاں سے ملیں گے, ایک تشویش لائق ہوتا ہے. مگر اس کو شوق ہے تو میں جوتا ہوں. تو اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جلسے میں گئے کسی محفل میں جلسے میں اب وہاں جوتے اتارتے ہوئے مجھے لرزہ آتا ہے, کیونکہ 8-10 آدمی دوڑیں گے اور وہ اگر نہ کہو کہ بھائی رہنے دو, میرے ہاتھ میں رہنے دو, مانیں گے نہیں, زبردستی کھینچ کے ہاتھ میں پکڑ لیں. اب ادھر جانا بھی ہے, لوگ سامنے بھی ہیں, کوئی مطافع کر رہا ہے, کوئی بک کر رہا ہے, اور دماغ سر رسیا کے ایسے پتہ نہیں جیسے کہاں رکھے گئے. اور ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ یہ شوق تو پورا کر لیا, تو جوتے اٹھا لیا, اب جا کر ایسی جگہ رکھ دیے کہ جہاں سے وہ اس کا خوراک ہی نہیں ملتا. جب واپس آئے, چلنے کا وقت آیا تو وہ غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں ہے. اب تلاش کرو, بھیجو کون ہے, بس جس نے. تو یہ ذرا سی بات اتنے زیادہ تکلیفوں کا, اتنے زیادہ پریشانیوں کا سبب بنتا ہے. موقع محل دیکھنا چاہیے. اسی طرح مسافر کا قصہ, مسافہ جو ہے یہ بھی بڑا فرض واجب ہو گیا ہے کہ جب تک مسافہ نہ ہو تو گویا دین ایمان ہی نہیں. سمجھا, وہ لوگ اتنی اس کے اندر سینہ جھپٹی کرتے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں, کسی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور سر کا پیل کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ ملا لیتے ہیں, بس یہ ہمارا وہ جنت مل گئی اگر ہاتھ مل گیا تو. اور اس کے لیے کسی کو تکلیف پہنچی تو کیا ہے, اور کسی کو اگر رن پہنچے تو کیا ہے, لیکن شوق ہے اپنی نگاہ میں ثواب کا کام کر رہے ہیں, اپنی نظر میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن وہ محبت جو ہے وہ ریچھ جیسی محبت ہے, تو وہ تکلیف پہنچا رہی ہے. یہ اس قدر بے سمجھی پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کوئی اس کا حد حساب نہیں. تو لو اس بات کا خیال کہ کس چیز سے دوسرے کو راحت پہنچے گی, کس چیز سے تکلیف ہوگی, یہ خیال دل سے بیٹھ گیا. اپنا شوق ہو, میرا شوق پورا ہونا چاہیے. اور یہ منظر ہوتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد, کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب نکلے تو چاروں طرف سے طوفان ہے لوگوں کا, ایک کے اوپر ایک, ایک اوپر ایک دھکا اور پیل ہو رہی ہے, ایک کے اوپر ایک گر رہا ہے, اور آگے جا رہے ہیں تو پیچھے سے کھینچتے ہیں لوگ ٹھوکا مار کر کہ تم آگے کیوں جاتے ہو, پیچھے میں کھڑا ہوں, پہلے مجھ سے مطابق کرو. یہ سب یہ طریقے اس لیے ہیں کہ رسوم و قیود کے اخیر بن گئے, جو اصل مقصود تھا وہ حاضر نہیں, وہ اس کی طرف دھیان نہیں. اس یہ اصول ذہن سے نکل گیا کہ محبت نام ہے راحت رکھانے کا, آرام پہنچانے کا, جس سے محبت ہے اس کو راحت ہے. یہ ہے محبت, نہ یہ کہ اپنا شوق پورا کرنا. ہمارے سارے بزرگ کیونکہ صبح سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے, تو ان کے ہاں اس بات کا پورا اہتمام تھا کہ بھائی محبت یہ ہے کہ دوسرے کو راحت ملے, اس کو تکلیف سے بچایا جائے, اور تکلیف سے بچانا تو ہر مومن کے لیے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المومن من المسلم من سلیم المسلمون من لسانه و یده, جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ رہیں, جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں, وہ ہے مسلمان. اور وہ اپنے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایذائے مسلم, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. اور یہ سب جتنے آداب معاشرت ہیں وہ سب اس حدیث کا سے نکلے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ عصر کے بعد آداب المعاشرت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی جاتی ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آداب سیکھے جائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے. کب کس چیز کا واقعہ کیا ہے وہ اہتمام کیا جائے تاکہ وہ اس کا لحاظ ہو، محبت اس کا نام ہے، نہ یہ کہ اپنی طرف سے گھڑ طریقہ گھڑ لیا اور اس کے پیچھے چل پڑے، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ تو ویسی محبت ہوگی جیسی اہل بدعت کو محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تو ہے لیکن وہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، اتباع تو ہے نہیں اور زبانی خالی کو نہیں محبت ہے، تو وہ محبت جو ہے جس میں اتباع نہ ہو، جس میں محبوب کی راحت کا خیال نہ ہو، وہ محبت محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں کہ محبت تو اتنی تھی کہ دل میں شوق عمدہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، لیکن حکم یہ ہو گیا کہ اپنے والدہ کی خدمت کرو، مت میرے پاس بتاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ تو محبت کا تقاضا تو بظاہر یہ تھا، ظاہری محبت کا تقاضا کہ بھائی ماں کا جس طرح بھی ہو لیکن میں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے طرف حاصل کر لوں، وہ شرف جس کو ایک مرتبہ زندگی میں نصیب ہو گیا تو وہ صحابی بن گیا اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے اس کا آگے مرتبہ آگے چلا گیا۔ لیکن اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، جو حضور کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرو، کیا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کبھی وہ اویس آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمائی جا رہی ہے۔ تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو ہے محبت کا تقاضا یا اتباع ہے اور محبوب کو راحت پہنچانا ہے، محض اپنا شوق پورا کرنا نہیں ہے۔ یہ نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمارے دلوں میں ڈال دے تو پتہ نہیں کتنے خرابیوں کا سدے باب ہو جائے۔ حضرت مولانا مجھے یاد پہلے بھی شاید آپ کو سنایا ہوگا واقعہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب گاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے اونچے درجے کے علماء میں سے تھے اور میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کے ہم سبق تھے، ایک ساتھ بڑے دوستی کا تعلق۔ اور ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے چلتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اپنے والد صاحب مولوی شفیع کہا کرتے تھے، مولوی شفیع کو میرا سلام کرتے ہیں، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی مولوی صاحب، یہ ان کا طریقہ کلام تھا، دیکھو بھائی مولوی صاحب، مولوی شفیع سے میرا 52 سال کا تعلق ہے، 52 سال کا تعلق ہے، اور اس 52 سال کے دور کے زمانے میں کبھی اس تعلق میں بال بھی نہیں آیا، یعنی کبھی اس میں کوئی ادنا تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر اس کی ایک وجہ بیان فرمائی، کہنے لگے مولوی صاحب بتاؤں کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے بڑا لطیف بات ارشاد فرمائی، مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی مولوی صاحب تم نے کافیہ پڑھا؟ تو میں نے کہا جی حضرت پڑھا تھا۔ کہا کہ اس میں ایک باب ہوتا ہے توابع، میں نے کہا جی ہوتا ہے، تو توابع میں ایک توابع میں سے ایک قسم ہوتی ہے نعت یعنی صفت، تو فرمانے لگے کہ صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو صفت ہوتی ہے موصوف کی اور ایک ہوتی ہے متعلق موصوف کی، جیسے مثلاً موصوف کی صفت تو ہے زید بن عالم، عالم جو ہے زید کی صفت ہے، اور ایک زید بن عالم ابوہ، تو وہ عالم درخت صفت ہوتی ہے زید کے متعلق یعنی والد کی، لیکن ترکیب نحوی میں وہ صفت زید ہی کی قرار دی جاتی ہے۔ مولوی صاحب یہ سمجھے تم؟ وہ تو میں نے کہا جی حضرت۔ کہنے لگے کہ اصل میں مولویوں میں جو آپس میں اگر کشیدگی پیدا ہوتی ہے یا تعلقات خراب ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. اور مولوی صاحب جب میں مولوی شبی صاحب کی کوئی ترقی کی بات سنتا ہوں یا ان کا کوئی علمی کارنامہ سامنے آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میری ہی صفت ہے, کیونکہ میں پھر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں زیدن العالم اخوہ کے قبیل سے ہوں, یعنی وہ میرا بھائی عالم ہے تو میں میری صفت ہے وہ میرا بھائی عالم ہے. تو اس واسطے کبھی دل میں کوئی کھٹک کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا. تو میں 52 سال سے کوئی ادنا بھی بال نہیں آیا میرے ان کے تعلقات میں. تو ایسے محبت کرنے والے ہیں. تو ایک مرتبہ یہاں دارالعلوم تشریف لائے, اس وقت میں جب کہ دارالعلوم جو ہے وہ شہر سے بہت ہی دور واقع تھا اور یہاں آنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام تھا. آپ حضرات نے تو دیکھا نہیں وہ منظر کبھی, تو لیکن اس زمانے میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی, شہر تھا, جنگل تھا, بس بھی نہیں آتی. تو آدمی شہر سے آتا تھا تو بہت مشقت اٹھانی پڑتی تھی. تو حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے تھے تو والد صاحب سے ملنے کے لیے یہاں تشریف لائے دارالعلوم. حضرت والد صاحب کہہ رہے بہت ہی خوشی ہوئی, مگر وقت ایسے وقت تشریف لائے تو پھر جلدی ہی کچھ جانا بھی تھا, کچھ ٹھہرنے کا زیادہ موقع نہیں تھا. تو جب چلنے لگے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے فرمایا کہ دیکھو بھائی مولوی ادریس صاحب, میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ اب تم آئے ہو وہاں سے کراچی میں ہو تو تمہاری کم از کم ایک وقت کی میں دعوت تو کروں, کھانے پر بلاؤں, لیکن ساتھ ہی مجھے یہ فکر ہے کہ اگر میں آپ کو دعوت دوں گا تو آپ انکار تو کرو گے نہیں, لیکن آپ کو تکلیف بہت ہوگی کیونکہ شہر میں آپ کا قیام ہے, اس وقت آپ ٹھہر نہیں سکتے, آپ کو جانا ہے. دوبارہ آپ کو دعوت دوں کہ دور دوبارہ آپ مشقت اٹھائیں یہاں آنے کی اور یہاں پر اتنی دور کی کا سفر کریں میری خاطر, اور انکار آپ کر نہیں سکتے, لہٰذا میں آپ کو دعوت نہیں دیتا, کھانے کی دعوت نہیں دیتا, البتہ یہ کچھ پیسے ہیں میری طرف سے ہدیے کے, کہ جو اگر میں دعوت کرتا تو اتنے پیسے خرچ ہوتے, تو میں نے یہ پیسے میں آپ کو بطور ہدیہ دیتا ہوں اور آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں. تو حضرت کو اٹھا کر وہ اپنے سر پر رکھیں گے اور فرمایا کہ یہ اب اگر کوئی رسمی آدمی ہوتا وہ کہتا جی تم سو جائے میرے گھر آؤ, اگر وہ کہتے جی میرے پاس مشغول ہوں یا میرے پاس دور سے آنا میرا مشکل ہے, یہ کیا دوستی ہوئی کہ آپ ہماری دعوت بھی قبول نہیں کرتے. تو رسموں کا اگر پابند ہوتا کوئی تو وہ یہ ہمیشہ اصرار ہی کرتا رہتا, لیکن کیونکہ حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے, اس لیے فرض منظور فرما لیا. تو بھائی یہ سمجھ بھی کیسے آتی ہے, یہ بزرگوں کی صحبت سے آتی ہے, اور یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا عظیم شعبہ ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ معاشرت جو ہے یہ دین کا انتہائی اہم شعبہ ہے, مگر لوگوں نے اس کو دین سے خارج ہی کر لیا, بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 شعبے ہیں نا دین کے, عقائد, عبادات اور معاملات اور اخلاق اور معاشرت. تو بہت سے جو ہیں عقائد اور عبادات کی حد تک چلو بھائی دین کا ایک حصہ سمجھ کے اس کے اندر کوشش کرتے ہیں لوگ, کر لیتے ہیں اس کو فقہا نے اختیار کر لیا. تو بات ہے اخلاق کے معاملے کو بھی کچھ چھوٹ جائے کرام نے, اب تو وہ بھی پتہ نہیں قائم ہی ہوتا جا رہا ہے, لیکن صوفیاء کرام نے بہرحال اس کو کسی نہ کسی درجے میں اختیار کر لیا. معاملات کو بھی کچھ فقہا مثبت مسئلے بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ جائز ہے نہ جائز ہے، اس کی فکر ہوتی ہے. لیکن معاشرت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کو کی طرف کسی کی توجہ نہیں. اس لیے حضرت والا نے خانقاہ کے اندر اپنے معاشرت کے آداب سکھانے کے لیے اور اس کی تربیت دینے کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا. اور یہ مشہور حضرت کا جملہ ہے کہ بھائی کسی کو بزرگ بننا ہو تو کہیں اور چلا جائے، آدمی بننا ہو تو یہاں آ جائے، انسان بننا ہو تو یہاں. کیونکہ آداب معاشرت جو ہے یہی انسان کو انسان بناتا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے کن کن باریک باتوں کا لحاظ رکھا ہے دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے، راحت رکھانے کے لیے. اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تین آدمی بیٹھے ہوں مجلس میں، تین آدمی، تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں دو آدمی جو ہیں وہ آپس میں سرگوشی نہ کریں. یعنی جیسے راز کی بات کی جاتی ہے تو تیسرا بھی بیٹھا ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا نہ کریں، وہ آپس میں سرگوشی نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس واسطے کہ جو تیسرا بیٹھا ہے اس کے دل پر ایک خودگی ہوگی کہ یہ دو آپس میں کچھ راز کی بات کر رہے ہیں، مجھے اپنا ہم راز نہیں سمجھا انہوں نے، یا میرے خلاف ہے کوئی بات کر رہے ہیں. اس کے دل پر ایک ملال ہوگا. اس ملال سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کر. اب دیکھو کتنی باریک بینی کے ساتھ ایسا فرمایا. تو اسی طرح فرمایا کہ جس کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے لوگ گھن کرتے ہوں وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز نہ پڑھے. حالانکہ جماعت کی نماز کی جتنی تاکید ہے لیکن منع کیا. تو یہ قدم قدم پر شریعت نے یہ لحاظ رکھا ہے کہ ایسا کسی سلام کی اتنی اہمیت ہے. لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر سلام کرنے کو منع کر دیا، سلام مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی. اب اتفاق سے ایسا ہو جاتا کہ ہم حکیم الامت حضرت مولانا آصف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جتنا ان کو معاشرت کے آداب کا اور احکام کا اہتمام تھا اور طبیعت بھی بڑی نفیس تھی، یعنی ذرا سی بات سے طبیعت پر گرانی ہو جائے گا، اتنا ہی لوگ آ کے تنگ بھی کرتے حضرت سے اور اپنی بے اصولیوں سے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے اور حضرت کو تکلیف ہوتی. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ذرا جب ایسے لوگوں کو کچھ تعجیب فرماتے وہ دان دبٹ بھی ہوتی تھی تو اس کے نتیجے میں پھر ذرا کم از کم لوگوں کو تنبہ ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی عجیب قصے ہوتے ہیں. جب میں نماز کے بعد وظیفہ پڑھ رہا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں وظیفہ پڑھ، کچھ وظیفہ کا معمول تھا، وہ اپنا پڑھ رہے تھے ذکر. اب جو آدمی ذکر کر رہا ہو اس کو نہ سلام کرنا جائز ہے نہ اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے. اب ایک بزرگ جو ہیں وہ ایک چکر لگایا انہوں نے، اب دیکھا کہ حضرت جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اب ذہن میں یہ ہے کہ مصافحہ کرنا ہے ان سے، مصافحہ کیے بغیر کام چلتا نہیں. تو مصافحہ کرنے کی غرض سے وہ پہلے تو انہوں نے چکر لگایا، دیکھا ذکر کر رہا ہے، پھر مجھے دکھا کر پیچھے جا بیٹھے اس انتظار میں کہ جب یہ ذکر ختم کریں گے تو مصافحہ کروں. اب دیکھو یہ بھی بری بات ہے، ایک آدمی ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ جتاؤ کہ میں تمہارے انتظار میں ہوں، یہ جتانا بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھی توجہ ذکر سے چھوٹ کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ابھی جلدی سے ختم کر لیے بلا چلے بیٹھ کر. لیکن وہ حضرت جو ہے جا کے پیچھے بیٹھ گئے. حضرت فرماتے ہیں میں نے بھی پھر دھیان نہیں دیا اور میں اپنے ذکر میں مشغول رہا. وظیفہ جب بہت دیر گزر گئی काफी देर गुजर गई और मेरा वजीफा खत्म नहीं हो रहा था, तो वो पीछे से ही उन्होंने बैठे बैठे जोर से आवाज लगाई, मुसाफा जोर से आवाज लगाई। तो हजरत फरमाते हैं कि जितने जोर से उन्होंने आवाज लगाई थी उतनी जोर से मैंने लगाई वजीफा। इतनी जोर का मैंने भी आवाज लगा दी और फिर अपना मजबूर हो गया। फिर भी वहां उतनी चले बैठे, तो जब बहुत देर गुजरी तो फरमाया कि मैं उनके पीछे जाके बैठ गया, खुद अपनी जगह से उठ के उनके पीछे जाके बैठ गया और अपना वजीफा पूरा करता रहा। अब जब मैं पीछे जाके बैठा तो अब वो ना हिल सके ना इधर ना उधर। जब काफी देर गुजरी और फिर मेरा वजीफा खत्म हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे पीछे बैठने से कुछ तकलीफ हुई आपको? तो कहने लगे हाँ जी हुई तो तकलीफ। कहा कि तो जैसे तकलीफ आपको हुई वैसे समझ लो कि अगर किसी काम करने वाले के पीछे जाके बैठोगे तो उसको भी ऐसी तकलीफ होगी, तो आइंदा ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए। समय उसके बाद से सबक हो गया वो अल्लाह के बंदे। तो हजरत के साथ अजीब अजीब अल्लाह ताला आदमी भी ऐसे ऐसे देखते रहते थे जो इस तरह की हरकतें करते थे, हजरत उसके ऊपर तंबीह फरमाते थे, तो फिर लोगों को भी सबक हो जाया करता था। और फिर हजरत ने इस किस्म के आदाब और अपने यहाँ का तरीक़ेकार जो है वो लिख कर लटकाया हुआ भी था, लोगों को सबको बता रखा था कि भाई ऐसा इस तरह करना चाहिए। तो हासिल यह है कि ये इस चीज का एहसास दिल में पैदा हो कि ये भी दीन का एक अहम शोबा है और इसके ख्याल न रखने से बाद अवकात आदमी गुनाहे कबीरा में मुबतला हो जाता है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो खैर ये बात तो ऐसी निकल आई खड़े होने के ऊपर, तो गुजारिश यह है कि खड़े होगा कर करें। अलबत्त कहा है तुझे पूछा है कि रास्ता देने के लिए खड़ा होना कैसा है, तो रास्ता तो खैर वही देना ही चाहिए, रास्ता देने के लिए खड़े होना पड़े या बैठ के ही रास्ता देना पड़े वो तो दे देना चाहिए। लेकिन ये जो तावरीमन खड़े होते हैं इससे बराह करम आप मुझे माजूर रखें, ना मैं इस लायक हूँ और ना तबीयत पर इसका बोझ भी होता है, इस वास्ते इससे मैं आप माजरत चाहता हूँ। इत्तेफाक से आज वो जो किताब हम मैं पढ़ा करता हूँ हज़रत हकीम उल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रभु के मवाइज़ मरफूज़ात की, जब आने लगा तो वो कहीं वक्त पे मिली नहीं, इधर उधर हो गई, तो इस वास्ते जमात का वक्त बिल्कुल तैयार था तो इसलिए वो किताब मैं ला नहीं सका। लेकिन दीन की बात और जो उस किताब के अंदर जो कुछ हम पढ़ते हैं वो उस किताब पर मौकूफ नहीं है। असल मकसद जो जिसके लिए हम यहाँ जमा होते हैं वो तो क्या है, वो अपनी इस्लाह की फिक्र, हम सब मिलजुल कर अपनी इस्लाह की फिक्र करें, ये मकसद होता है। उसके लिए न तकरीर ज़रूरी न किताब ज़रूरी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़्ल व करम से ऐसी बातें दिल में डाल दे जो हमारे लिए इस्लाह का सबब हो। तो ये जो गुफ्तगू इत्तेफाक से जुमले मुतरजा के तौर पर आ गई ये भी बहुत बड़ी अजीम इस्लाह की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात तो पिछले बयान में यानी पिछले इतवार के दिन हजरत वाला का एक इरशाद मैंने पढ़ा था तो ख्याल ये आया कि उसी की थोड़ी सी मजीद तफसील अर्ज कर दें। वो हजरत ने उसमें यह फरमाया था कि लोग इस इंतजार में रहते हैं कि नमाज का शौक पैदा हो जाए तो नमाज पढ़ो। पिछली मरतबा हजरत का ये इरशाद मैंने नकल किया था, आपका हजरत ने फरमाया कि ये उल्टी बात है, नमाज का शौक तो पढ़ने ही से पैदा हो और वो अगर सारी जिंदगी भी पैदा ना हो तो कोई मुजायका नहीं। तो इसी सिलसिले में एक अहम बात जो हमारी इस्लाह से मुतालिक है वो याद रखने की है, वो ये कि در حقیقت جو مطلوب ہے دین میں وہ یہ ہے کہ انسان غفلت کی دنیا سے نکلے اور تنبہ کی دنیا میں آئے، قدم قدم پر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگے کہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. یہ احساس، یہ کھٹک، یہ خلی، یہ دل میں پیدا ہونے لگے نشست و برخاست ہر اپنے عمل کے اندر، یہ مطلوب ہے دین میں. اور اسی کو در حقیقت تقویٰ کہا ہے. یہ آپ نے آیتیں سنی ہوں گی جگہ جگہ قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایک جگہ نہیں قرآن کریم میں، درجنوں جگہ پر ایمان والوں کو تقویٰ کا حکم دیا ہے. یہ کیا ہے تقویٰ؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے شیخ عارف قدس اللہ تعالیٰ سے روح کے حوالے سے کیا تھا کہ یہ خلش ہے، دل میں ایک کھٹک پیدا ہو جائے، دل میں ایک خلیش پیدا ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آیا یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یہ کھٹک پیدا ہو کر پھر آدمی اپنے آپ کو زبردستی غلط کام سے روکے. یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. اس کی مثال کچھ ایسی ہے، اس کو یوں سمجھیے، اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ دنیا میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر کوئی چیز دنیا کی حاصل کرتا ہے تو اس کا حاصل ہونا تو ایک بات ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت، اس کی مرمت، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے. اگر نہ کرے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. آپ نے گھر بنایا، بڑا شاندار، بڑا خوبصورت اعلیٰ درجے کا گھر بنایا، لیکن وہ گھر جو ہے وہ اس وقت اس کو فائدہ اٹھا سکیں گے جب اس کی مکمل نگہداشت بھی آپ کرتے رہے. اگر آپ نے بنا کے چھوڑ تو دیا اور نہ اس میں کبھی جھاڑو دیتے ہیں، نہ اس کی کبھی صفائی کرتے ہیں، نہ اس کا اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو چند ہی دنوں میں وہ گھر کھنڈر ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. نگہداشت ضروری، ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے کوئی یہاں یہ کچرا گر گیا اس کو صاف کر دو، یہاں یہ میلہ ہو گیا اس کو صاف کر دو، یہاں پر اس کی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے اس کی مرمت کر دو. آپ نے گاڑی لی، بڑی شاندار اعلیٰ درجے کی گاڑی، لیکن اس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس میں تیل ڈال رہے ہیں، کبھی اس میں پیٹرول ڈال رہے ہیں، کبھی اس کے اندر وہ سروس کرا رہے ہیں. اور اگر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، فلاں پارٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا پارٹ لگا دیتے ہیں، لگانے کی کوشش کرتے ہیں. غرض دنیا کے ہر چیز میں، کپڑے ہیں اچھے کپڑے پہنے، لیکن نگہداشت کرنی پڑتی ہے، کوئی داغ نہ لگ جائے، کوئی دھبا نہ لگ جائے. اگر لگ جاتا ہے تو وہ دھوبی کے یہاں جاتے ہیں، دھلواتے ہیں، دھلوا کے پھر استعمال کرتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ لینے کے بعد آپ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں اور اس کی نگہداشت نہ کریں، تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی باقاعدہ نگہداشت اسی طرح نہ کی جائے جب کسی کرنی چاہیے. ہے یہ بات نہیں کہ کوئی بھی دنیا کی جس کو آپ اس کو کہہ لو نگہداشت کہہ لو، اس کی عبادت کہہ لو، دیکھ بھال کہہ لو، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر وہ چیز آپ کے لیے کارآمد نہیں رہے گی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا. ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، میں نے تمہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت تو حاصل ہو گئی، لیکن یہ ایمان کی دولت کا تحفظ اس سے بغیر نہیں ہوگا کہ تم اس کی نگہداشت کرو، اس کی حفاظت کرو. اور وہ حفاظت، اس حفاظت کا نام ہے تقویٰ. کہ جس طرح اپنے گھر کی روز صفائی کرتے ہو، جھاڑو دیتے ہو، صفائی کرتے ہو، और जिस तरह अपनी गाड़ी की रोड सफाई करते हो और उसकी निगहदाश्त करते हो, उसकी सर्विस कराते हो, तो ईमान की भी इसी तरीके से तुम्हारी निगहदाश्त करनी जरूरी है। उस ईमान को भी इसी तरह सलामत रखना जरूरी है। उसकी भी उसके अंदर भी टूट फूट होती रहती है, उसके अंदर भी कचरा और कबाड़ आ जाता रहता है, उसकी सफाई भी जरूरी है। वो सफाई होगी काहे से, तकवा से, उस निगहदाश्त के जरिए। वो जब निगहदाश्त करोगे तो ये दिल में एक खटक पैदा होगी कि भाई यहाँ कचरा तो नहीं लग गया, यहाँ धब्बा तो नहीं आ गया, यहाँ बड़ा खराबी तो नहीं पैदा हो गई। उस खराबी को दूर करने की फिक्र पैदा कर लो, इसका नाम तकवा। वो खराबी दूर करने की, ईमान के निगहदाश्त करने की फिक्र पैदा कर लो, तो ये फिक्र ही तकवा कहलाती है। इत्तकुल्लाह। और मैंने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए, उनका यह जबान से यह, उनका यह मलफूज इरशाद होता अपने वाले माजिद रहमतुल्लाह ताला से उनसे सुना। वो फरमाते थे हजरत का मजलिस का भी अजीब रंग होता था, अब बड़े कैफ के आलम में एक अजीब कैफियत की अंदाज से गुफ्तगू फरमाते थे। तो फरमा रहे एक मतलब फरमाया कि ये ईमान बड़ी दौलत है, ईमान बड़ी दौलत है। और फिर फरमाया कि इसको बचा बचा के कब्र पर ले जाओ। ईमान बड़ी दौलत है, इसको बचा बचा कर कब्र तक ले जाओ। आगे जीत ही जीत है। तो ये दौलत तो है, अल्लाह ताला ने अता फरमा दी, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, जो उसने अपने फ़ज़्ल व करम से ईमान की दौलत अता फरमाई। लेकिन इसकी बचाने की जरूरत है, इसको बचाने के बारे क्या, इसके निगहदाश्त की जरूरत है। इसके ऊपर गर्द ना पड़े, गुबार ना पड़े, इसके ऊपर कचरा ना आए, और उस कचरे से और गर्द-गुबार से बचा बचा कर कब्र तक ले जाओ, तो आगे जीत ही जीत। अब ये बचाना ईमान को बचाने की फिक्र, ये वही निगहदाश्त है कि आदमी इस उधेड़ बुन में रहे दिन रात, चलते फिरते उठते बैठते, कि मेरा ये अमल जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है या नहीं। जब आदमी अल्लाह बचाए गाफिल होता है, इस फिक्र से गाफिल होता है, गफलत तारी होती है, सुबह से लेकर शाम तक उसकी जिंदगी दुनिया भर के बखेड़ों में गुजर रही होती है, और उसको कुछ को भी ख्याल भी नहीं आता कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, बल्कि उल्टा दिमाग में यह बात सवार हो जाती है कि जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अगर कोई तनकीद कर दे जरा सी या किसी बात पर टोक दे तो गुस्सा आ जाता है कि ये तो मैं तो गलती को कर ही नहीं सकता। अपनी गलती की तरफ कभी ध्यान जाता ही नहीं, अपनी गलती का कभी एहसास होता ही नहीं, फिक्र ही नहीं होती। अल्लाह ताला इस गफलत से हम सब की अपने फजल करम से हिफाजत फरमाए। यह गफलत बुरी बला है, लेकिन इस गफलत को खत्म करके जो चीज आती है वो है ये फिक्र और ये खटक और ये खलीफ के जो काम कर रहा हूं वो ठीक है या गलत है। कदम कदम पर आदमी को ये एहसास रहता है। शुरू में तो आदमी को फिक्र होती है, जो बड़े बड़े गुनाह हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं, उनकी तरफ फिक्र होनी चाहिए। मेरी आंख ना बहके, मेरे जबान ना बहके, मेरे कान ना बहके, जबान से कोई गलत बात ना निकले, झूठ ना निकले, गीबत ना निकले, कोई दिलादारी का कलिमा ना निकले, आंख जो है वो किसी गलत जगह पर ना पड़े, नाजायज और हराम निगाह ना करूं, इस किस्म से ये दिल में खटक पैदा होती है। और जब ये पैदा होती है तो उसका फिर इलाज यह है कि जब पैदा हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का शुक्र अदा करो कि ये खटक पैदा हो रही है, اور اس خطر کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کو تمہارا ضمیر غلط کہہ رہا ہے، ناجائز کہہ رہا ہے، اس کو ہمت کر کے اپنے آپ کو زبردستی اس سے روکو، زبردستی روکو، چاہے اس کے اوپر دل پہ آرے چل جائیں، چاہے انتہائی مشقت معلوم ہو، چاہے انتہائی دشوار محسوس ہو، مگر اس کو روکو. جب آدمی روکتا ہے اس بات پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا وہ روکتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب. تو اپنے ہر عمل کے اندر یہ کھٹک پیدا کر لو کہ یہ قدم جو اٹھ رہا ہے یہ ٹھیک اٹھ رہا ہے یا غلط اٹھ رہا ہے. اور یہ بات بڑے بڑے بزرگان دین اور اللہ جو الحمدللہ بہت سے مراحل طے کر کے تکمیل کے مقام تک پہنچ گئے، کامل ہو گئے، یعنی انہوں نے مشق کر کر کے اپنے نفس کو دبا دبا کر، کچل کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقام تک پہنچ گئے، اور جو عام طور سے کے گناہ ہیں وہ گناہ ان سے محفوظ ہو گئے الحمدللہ. پھر بھی ساری زندگی ان کے دل سے یہ کھٹک جاتی نہیں، جس کو مولانا فرماتے ہیں کہ اندری رحمی تراشوں میں خراب تا دمے آخر دمے سارے بابا، کہ یہ تو راستہ ہی ایسا ہے کہ ساری زندگی تراش خراش چلتی رہے، کسی وقت تراش خراش بند نہ ہو، یعنی یہ فکر کہ میں اور زیادہ بہتر بناؤں اپنے آپ کو، یہ فکر کہ میرا کوئی عمل غلط نہ ہو جائے، یہ فکر جو ہے یہ آخر دم تک جاری رہتی ہے. صدیقین کو بھی رہتی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، وہ شخص کہ جس کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، قرآن نازل ہو گیا، اور صحیح معروف تفسیر کے مطابق سورہ واللیل اذا یغشا میں جو ہے سورہ واللیل اذا یغشا میں جو ومن آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره للیسرى، اس آیت کی تفسیر میں محسنین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نازل ہو گیا ان کی تصدیق پر، ان کے صدیق ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی کہ جنت میں ہوں، اور ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہوں گے، کوئی دروازہ ہوگا نماز کا دروازہ، کوئی روزے کا دروازہ، کوئی جہاد کا دروازہ، ایسے دروازے ہوں گے. کیا مطلب کہ جو دنیا کے اندر جو لوگ نفلی عبادتوں میں جن کا ذوق نماز کا زیادہ تھا تو ان کو نماز کے دروازے میں داخل کیا جائے گا، جن کا نفلی عبادتوں میں روزے کا زیادہ یعنی ذوق تھا تو ان کو روزے کے دروازے میں داخل کیا جائے گا، جن کا زیادہ جہاد کا ذوق تھا ان کو جہاد کے دروازے میں داخل کیا جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جب سب سارے دروازے جنت میں پہنچانے والے ہیں تو کوئی آدمی اگر ایک دروازے سے بھی داخل ہو جائے تو باقی دروازوں سے داخل ہونے کی اس کو ضرورت تو ہے نہیں، تو بھی اسے داخل ہوگا، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سبھی دروازوں سے پکارا جائے؟ وہ نماز والا دروازہ بھی پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، روزے والا بھی پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، جہاد والا بھی پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، سارے دروازوں سے پکارا جائے. تو سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بعض لوگوں کو سبھی دروازوں سے پکارا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو گے، تم بھی انہی میں سے ہو گے. تو جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ بشارت سن لی تو بظاہر تو اس کا پتا رہی ہے کہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ وہ سب ٹھیک ہے معاملہ، اب کچھ مجھے فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن جتنا یقین کے ساتھ یہ بات سن لی اتنی ہی فکر زیادہ پیدا ہو گئی، فکر یہ پیدا ہو گئی کہ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ کہ کاش تمہیں छतरी का होता जिसको फिर लोग अपने पांव से रौंदते, लेकिन तिनका होता क्योंकि उसको हिसाब व किताब की फिक्र नहीं होगी, सुबह हिसाब व किताब होगा और जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। तो काश मैं ऐसा होता हूँ। बैठे अपने जबान को मरोड़ रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इन हाजा और दनियल मवारिद, इस जबान ने मुझे पता नहीं कितनी कितने फितनों में मुबतला किया है। तो उसको क्योंकि वो खटक बजाय कम होने के और बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान आ रहा है कि किसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला वो भी वो असरे मुबशरा में से है, लेकिन बाहर एक मर्तबा आए जुब्बा पहने हुए थे, जुब्बा बड़ा खूबसूरत लगा, देख कर बड़ा अच्छा लगा, तो दिल में खटक पैदा हो गई कि यूजुब पैदा हो गया मेरे अंदर, खुद पसंदी पैदा हो गई। तो अगली मर्तबा उस जुब्बे को एक जगह से काट के एक उसके आसीन को काट के पहन के बाद बाहर आए, क्यों? इसलिए कि खटक ये पैदा हो गई कि मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं आ गया, मेरे अंदर औजुब तो पैदा नहीं हो गया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने खुतबा दे दिया और खुतबा देने के बाद सारी दुनिया को नसीहतें फरमाई और उसमें कुछ ख्याल आ गया कि मैं तो बड़ी अच्छी बातें कही, कुछ ख्याल आ गया होगा। तो फौरन अपने कंधे पर एक मश्क लगाकर पानी की और एक बुढ़िया के घर में जाकर पानी डालकर आया कि कहीं तकब्बुर न पैदा हो। तो कदम कदम पर कामिल हो जाने के बाद ये खटक उन हजरात की घटने के बजाय बढ़ जाती है कि मेरा कोई अमल अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में ना पसंदीदा ना हो, नाराजगी का सबब ना बन जाए, ये खटक बढ़ती चली जाती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे समान बुजुर्गान दीन हमारे काबिर उलमा देवबंद हैं उनके अंदर भी कदम कदम पर ये वाक़यात नज़र आते हैं। हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदबी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है आप दी थी उसमें बुजुर्गों के वाक़यात लिखे हैं, उनसे आप पढ़ के देखिए तो पता चलेगा कि कदम कदम पर किस तरह अपनी नफ्स की निगरानी कर रहे हैं और निगरानी करके उसको सही रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद आया हजरत हकीम उम्मत मौलाना थानवी कदर सल्लल्लाहु तआला सिर्रहु के हजरत के खास मुतालिकीन में कहते हैं हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम गुमथलवी रहमतुल्लाह जो हिलाया नाजरा के तालीफ में वो भी शरीक थे, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह के साथ मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह के खास रुफका में भी थे। वो फरमा रहे हैं कि एक वक्त में हजरत थानवी अब्दुल्लाह के यहाँ सफर में गया तो दो जगह जाना था, एक दिल्ली शहर में और एक किसी कस्बे में छोटा सा गांव का वहाँ। तो जाने से पहले कपड़े हजरत ने पहनने के लिए ये एक दो दो जोड़े थे, एक चिकन का जोड़ा था एक बलबल का जोड़ा था। तो चिकन जो होती है वो ज़्यादा आला समझी जाती है, ज़्यादा कीमती समझी जाती है बहुत मलबल को। तो हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि कपड़े हजरत को बदलने थे तो मैं चिकन वाला जोड़ा हजरत की खिदमत में ले गया पहनने के लिए। हजरत ने उसको देख के पहले फरमाया तुम्हें ये ले जाओ मलबल का ले। तो मलबल का मैंने आ गया तो फिर फरमाया अच्छा भाई नहीं मलबल का ले जाओ चिकन ही कर दोबारा चिकन का मंगवा, दोबारा चिकन मंगवा के चिकन का पहन। तो मैंने पूछा यह हजरत ने कुछ फरमाया कभी तुम्हें पता है क्यों किया मैंने? तो फरमाते हैं कि हजरत फरमाइए क्या बात है। तो हजरत ने फरमाया कि असल में दो जगह जाना था मुझे, एक दिल्ली और एक गांव में। तो जब शुरू में आप चिकन का लेकर आए तो चिकन का जोड़ा लेकर आए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि पहले तो मुझे गांव में जाना है तो गांव वालों के सामने अगर मामूली किस्म का मलमल का भी पहन लूंगा तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। और फिर जाना है शहर दिल्ली, तो शहर दिल्ली में ज़्यादा मालदार किस्म के और अहनिया का शहर है, तो वहाँ जरा ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहनू चिकन वाला। तो इस बात को मैंने कहा कि चिकन वापस कर ले जाओ और बलबल कर ले आओ ताकि मैं गांव में पहन सकूँ। जब आप चले गए तो मेरे दिल ने कहा कि ये तो तुम्हारा नफ जो है ये अग्निया के सामने अपनी रियाकारी जाहिर करना चाह रहा है, दौलतमंद लोगों के सामने क्योंकि जाते हुए तुम बलबल पहनते हुए शर्मा शर्मा रहे हो और ये चाहते हो कि चिकन पहन के उनके सामने जाऊं ताकि अपनी शान जाहिर करो। तो शान जाहिर करने वाली बात हो रही है, इस वास्ते फिर मैंने उसको रुजू कर लिया और मैंने कहा कि नहीं तुम चिकन का यहीं ले आओ और दिल्ली में जब जाएंगे तो बलबल का पहन के जाएंगे। अब ये अंदाजा लगाइए कि ये इतनी छोटी छोटी बात है लेकिन दिल में क्योंकि खटक लगी हुई है, हर वक्त एक कांटा चुभ रहा, कांटा लगा हुआ है कि मेरा यह अमल कहीं तकब्बुर तो नहीं, कहीं उजुब तो नहीं, कहीं रियाकारी तो नहीं, कहीं अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ तो नहीं, ये फिक्र क्योंकि लगी हुई है लिहाजा ये उधेड़बुन में मुबतला है। हजरत खुद फरमाते हैं जो जिन हजरात ने हजरत की खानका की ज्यारत की है वो बयान फरमाते हैं कि हजरत हर वक्त जायजा लेते रहते थे अपने आप, अगर अपने अंदर कोई कमजोरी महसूस फरमाते कि मेरे मुझे फलां कमजोरी है उसका इलाज करना है तो उसको एक तख्ती पर लिखकर, कागज पर लिखकर एक तख्ती लगा ली और अपने जहां बैठते थे वहां लिखते लिखते रखे ताकि हर वक्त उसके ऊपर नजर पड़ती रहे और उस नजर पड़कर तनब्बो होता रहे कि मुझे अपनी ये गलती दूर करनी है, अपनी ये खामी रफा करनी है, उसकी फिक्र के लिए तख्ती लगाकर। अब वो हसीबुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्ला जिसने इतने बड़े इंसान, इतने ज्यादा इंसानों का रूहानी बीमारियों का इलाज किया, आजकल तो रूहानी इलाज काफी गंदे को कहने लगे लोग, लेकिन हकीकत में रूहानी इलाज तो वो है जो इस दिल की बीमारियों, नफ्स की भी के नफ्स के धोखों का इलाज होता है, रियाकारी का, हसद का, बुग्ध का, तकब्बुर का, हिर्स का, इनका इलाज जिसने संपर्क किया वो भी अपने आप को बेनियाज नहीं समझता निगरानी से और वो अपने सामने ये बात रखते। अब इससे जो हम लोगों को सबक मिल रहा है वो उसका खुलासा ये है कि भाई गफलत से बाज आकर अपने दिल में ये खटक पैदा करने की जरूरत है कि हर लम्हे हम अपना जायजा लेते रहे, जो कदम उठ रहा है वो सही उठ रहा है कि नहीं, जो बात जबान से निकल रही है वो सही निकल रही है कि नहीं, और अगर गलत निकल रही है या गलत कदम उठ रहा है तो उसको जबरदस्ती उसको उससे अपने आप को रोकने की फिक्र। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से ये बात हमें पैदा फरमा ले तो यही मकसूद है था, इसी को कुरान कह रहा है अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वो यही है कि खलीज पैदा कर लो, खटक पैदा कर लो और उस खटक के ऊपर अब शुरू में यह होगा कि चूंकि जिंदगी गफलत में गुजर रही है शुरू में जरा कम दिल खटकेगा और खटकेगा भी तो गुनाहों से बचने की का जो दाया है वो कमजोर नजर आएगा, लेकिन जो जो इसकी मशक करते जाएगा इंसान उसी की निस्बत से फिर वो खटक बढ़ती चली जाएगी और नफ्स की ख्वाहिशात का गलबा वो मगलूब होता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से इसकी तौफीक दे। तो सारी जिंदगी का रोग है, ये जन्म रोग है, मरते दम तक ये सिलसिला जारी रहना है, जिसको हजरत ने यह फरमाया कि बचा बचा के कब्र तक ले जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौफीक अता फरमा दे कि इस तराश तराश में हम लोग लग जाएं, इस फिक्र में اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لگا دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر منزل بھی حاصل ہو جائے گی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی آل محمد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلوده، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئته، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. یا رب الرحمین، اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کو اصلاح کر، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما دے، یا اللہ بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما دے، یا اللہ غفلت کا شکار ہے اپنی رحمت سے ہمیں تنبہ عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رضاء کامل عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع کر. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کے لیے مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.